السلام عليكم ورحمة الله. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم. برادران اسلام اور قابل احترام خواتین، جانشین سلسلہ قادریہ کمالیہ حضرت شاہ مولانا کمال الرحمن صاحب دامت برکاتہم کی طبیعت ناساز ہے تھوڑی، اتفاق سے کل رات میں طبیعت ناساز ہوئی. آپ حضرات دعا فرمائیں کہ اللہ پاک ان کو صحت عطا فرمائے، وہ نہیں آ سکے. اس اجتماع میں ہمارا جمع ہونا، بہنوں کا بھی اور بھائیوں کا بھی، وہ اس اعتبار سے خاص ہے کہ بزرگی کی لائن سے مناسبت ہم چاہتے ہیں، بزرگوں کی، ایک بزرگی اور ایک بزرگوں، بزرگوں میں جو بزرگی ہوتی ہے اس کو بزرگی بولتے ہیں، تو بزرگوں کی لائن سے مناسبت ہو اور اس اعتبار سے بزرگی سے بھی اپنے کو مناسبت ہو. مناسبت کا مطلب موافقت ہو جائے، یعنی ہماری فکر میں، ہمارے فہم میں، ہمارے علم میں، ہمارے عمل میں، ہماری سوچ وچار میں اور ہماری معاشرت میں ان بزرگان دین کے ساتھ میں ایک قسم کی مشابہت ہو. چونکہ ہم مشابہت ہی کر سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں، اور اگر ہم مشابہت بھی نہیں کر سکے تو یہ بہت بری بات ہے، اتنا بھی نہیں کرے تو پھر کیا کرنے کا ارادہ ہے. تو دونوں پہلو ہیں، بزرگوں کے مشابہ ہونا چاہیے، اس کی بڑی اہمیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو معاملہ بزرگوں کے ساتھ کریں گے، ان کی مشابہت والوں کے ساتھ وہ معاملہ کریں گے. مشابہت بڑی چیز ہے. حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ نقل فرمایا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت دی اسلام کی اور معجزے دکھائے، اور ایک اعتبار سے سارا جتن موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کا، ان کے بھیجے جانے کا، وہ فرعون کے لیے تھا. قرآن پاک میں جگہ جگہ ہے، اذھب الی فرعون انہ طغی، فرعون کے پاس جاؤ وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے. اذھبا الی فرعون انہ طغی، اے موسیٰ اور ہارون دونوں فرعون کے پاس جاؤ وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے. فقولا له قولا لینا، اس سے بہت نرمی سے بات کرنا ہے، وہ بڑا مغرا ہے، اس سے نرمی سے بات کرنا. لعلہ یتذکر او یخشا، شاید وہ نصیحت حاصل کرے، شاید وہ اللہ سے ڈرنے لگے. اسلوب کلام بتا رہا ہے قرآن پاک کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بھیجے جانے کا بڑا اہم نشانہ جو ہے وہ فرعون ہی تھا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا پورا قصہ موجود ہے کہ جس میں سارا واقعہ فرعون کے ساتھ میں پیش آیا. اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر میں ہی پالا، یہ بھی اللہ کی شان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے. کل یوم ہو فی شان، یسألہ من فی السماوات والارض، کل یوم ہو فی شان. وہ ذات ایسی ہے کہ اس سے وہ سب مانگتے ہیں جو آسمانوں میں ہیں، اور وہ سب مانگتے ہیں جو زمین میں ہیں. سب بھکاری ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کیا ہیں، سب بھکاری ہیں میرے، اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں. وہ بھی جو آسمانوں میں ہیں، جبرائیل بھکاری، میکائیل بھکاری، اسرافیل بھکاری، اسرائیل بھکاری، سارے کروبیاں بھکاری، سارے عاملان عرش بھکاری، اللہ سے مانگتے رہتے ہیں یا اللہ کرتے رہتے ہیں. حق تعالیٰ شانہ خود ہی فرما رہے ہیں، یسألہ من فی السماوات والارض، سب مانگتے ہیں اس سے، وہ ساری مخلوق جو آسمانوں میں ہیں اور وہ بھی جو ساری زمین میں، وہ اللہ ہی سے مانگتے ہیں. کل یوم ہو فی شان، ہر دن وہ ایک شان میں ہے، ہر دن اس کی ایک شان ہوتی. ہر دن اس کا ایک کام ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ شانوں کی بھی بڑی شان ہے, اور بزرگی کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچاننا, ان کے حال, ان کی صفات کو پہچاننا, ان کے کاموں کو پہچاننا, ان کی شانوں کو پہچاننا, ان کی سنت کو پہچاننا, ان کی عادتوں کو پہچاننا, ان کی نعمتوں کو پہچاننا, ان کے معاملات کو پہچاننا کہ وہ کس کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں, کب کرتے ہیں اور کس کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں, کیسا کرتے ہیں, اس کا نام ہی ہے بزرگی. اور جو آدمی یہ پہچاننے لگتا ہے وہ بڑا بنتا ہے, کیونکہ پھر وہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے. اور اس دنیا میں وہی آدمی بڑا ہے جو اللہ کا محبوب ہو, اور وہی خاتون بڑی ہے جو اللہ کی محبوبہ ہو, یعنی اللہ پاک اس سے راضی ہو. ظاہر ہے کہ دنیا میں جیسی محبت ہوتی ہے ویسی تو ہوتی نہیں اللہ کے ساتھ, ان کی محبت کی نوعیت دوسری ہے. حق تعالیٰ شانوں کے ساتھ میں تعلق اور علاقہ جو ہے یہی اصل ہے بزرگی, اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت پر ہے, اللہ رب العزت کی پہچان پر ہے. جس درجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان ہوگی اس درجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق قلب کو نصیب ہو جائے گا, اور جتنا تعلق قلب کو ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نزدیکی اور قرب اتنا کسی بھی بندے کو ملے گا. اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب ضابطہ رکھا ہے. ایک لیول اللہ کے تعلق کا انبیاء علیہ السلام کا ہے, وہ کسی اور کو نہیں مل سکتا. انبیاء میں ایک امام الانبیاء کا ہے, وہاں تک نبی بھی نہیں جا سکتے. ایک لیول جو ہے اس تعلق کا وہ حضرات صحابہ کا ہے. صحابہ جب اس دنیا سے گزر گئے تو بس اس لیول کو بھی کوئی نہیں جا سکتا, وہ ایک دوسری چیز ہے بالکل. اس کے بعد ایک لیول ہے بزرگوں کا, ولایت کا. ولایت جو ہے اس کا دروازہ بند نہیں ہوا, اس کا کوئی لیول بند نہیں ہوا, قیامت تک کے واسطے کھلا ہے. بڑے سے بڑی ولایت کوئی آدمی حاصل کرنا چاہے تو حاصل کر سکتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم سب بہت بڑے ولی ہو جائیں گے, مطلب یہ ہے کہ دروازہ اوپن ہے, دروازہ کھلا ہوا ہے, اور ہر ایک کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ آؤ میرے پاس, میرے سے اپنا تعلق پیدا کرو. گاؤں کے ہو تو پروانے, شہر کے ہو تو پروانے, حافظ عالم ہو تو پروانے, نہیں حافظ عالم ہو تو بھی پروانے, چار پیسے جیب میں ہیں تو بھی پروانے, غریب ہیں تو بھی پروانے, پڑھے لکھے ہیں, بے پڑھے لکھے ہیں, کیسا خاندان ہے, کچھ اس سے کوئی بحث نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس میں یہ جتنے خاندان وندان ہیں اس کا کوئی اعتبار, اس اعتبار سے نہیں, اللہ کی نزدیکی کے اعتبار سے نہیں. چھوٹے سے چھوٹے خاندان والے کو بڑے سے بڑی ولایت مل سکتی ہے, بڑے سے بڑے خاندان والے کو کچھ بھی نہیں مل سکتا. من بطا بہ عملہ لم یسری بہ نسبہ, حدیث شریف ہے. او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, جس کا عمل اس کو پیچھے کر دے اس کا نسب اس کو آگے نہیں بڑھاتا. جس کا عمل آدمی کو پیچھے کر دے اس کا نسب کے اعتبار سے بڑا ہونا اس کو آگے نہیں بڑھایا کرتا. ہمارا اپنا فرض ہے کہ نسب اور نسبت کا لحاظ رکھنا, لیکن اس کا اپنے ذاتی معاملہ یہ ہے کہ اگر وہ اپنے عمل میں پیچھا ہے تو پدرم سلطان بدھ سے کچھ نہیں ہوتا. بابا بادشاہ رہن دو, کچھ بھی رہن دو, بابا بڑے ولی تھے لیکن اولاد جو ہے نا متقی پرہیزگار نہیں ہے, آوارہ نکلی, برائی کرنے والی نکل گئی, نماز کو ضائع کرنے والی نکل گئی, شہوتوں کے پیچھے پڑنے والی نکل گئی. فخلف من بعدہم خلف اباؤوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات, خواہشات کے پیچھے پڑ گئے, نمازوں کو ضائع کی. تو بڑے سے بڑے لوگوں کی اولاد ہونے سے بھی اس کو ذات کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا. ایک فائدہ پہنچے گا اگر اس کے پاس میں تقویٰ ہے, دینداری ہے, برائے عمل نہیں ہے, مگر بڑے مرتے ہوئے نہیں کمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے کی اولاد ہونے کی وجہ سے اس کو بھی بڑے مرتبے دے دیں گے, یہ فائدہ ہے. بڑی نسبت کا ایک فائدہ ایمان اور اعمال والے کو ملتا ہے, اور یہ قرآن پاک میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإيمان, جو لوگ ایمان لے آئے اور ان کی اولاد بھی ایمان میں ان کے موافق ہو, اتباع کرے, ایمان میں کرے, بے ایمان ہو جائے تو پھر نہیں ہے یہ بشارت. والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإيمان الحقنا بهم ذریتهم, تو پھر ہم ان بڑوں کے ساتھ میں ان کی اولاد کو بھی ملا دیں گے. یہ فائدہ ہے آخرت میں, بڑوں کی اولاد ہونے کا ایک فائدہ ہے, بشرطے کہ اپنی ذات سے بھی کچھ لے کے جانا. وما علتناہم من عملہم من شیء, اور ان بڑوں کے عمل میں کمی کر کے ان کو نہیں دیں گے. ان کے پاس خزانے میں کمی تھوڑا ہی ہے کہ صاحب تمہارے کو کچھ دینا ہے تو اس سے لے کے دینا ہے, وہاں تو اللہ پاک کے خزانے لامحدود ہیں. اور پھر یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے اپنے کسب کے اعتبار سے ذمہ دار ہے, کل امرئ بما کسب رہین. رب تعالیٰ شانوں کے جو صفات ہیں, افعال ہیں, اللہ کے جو معاملات ہیں, ان کو پہچاننا. بزرگ لوگ یہی کرتے تھے. اس سے کیا ہے, بندے پر ایک معرفت کا دروازہ کھل جاتا ہے تو اس کے اندرون میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک معاملہ شروع ہو جاتا ہے, ایک سوال, ایک جواب, یہ کرنا یہ نہیں کرنا، یہ ایسا ہے یہ ویسا ہے، ان سے ہی تعلق ہونا، کسی اور سے تعلق نہیں ہونا، ان سے ہی محبت ہونا، کسی اور سے محبت نہیں ہونا، انہی کو چاہنا، کسی کو نہیں چاہنا، ان کی چاہت میں جو چیز بیچ میں آ جائے اس کا مقابلہ کرنا، اس کو قربان کر دینا، اس کی پرواہ نہیں کرنا، چاہے وہ کوئی آ جائے، کوئی آ جائے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ پاک کی خلت میں اور دوستی میں، خلت دوستی کو کہتے ہیں، کوئی بھی چیز حائل نہیں ہو سکی کبھی بھی، نہ وطن، نہ قوم، نہ بادشاہ، نہ خاندان، نہ بیوی، نہ بچہ، نہ خود ان کی اپنی ذات۔ عجیب عجیب بزرگ تھے، عجیب عجیب نبی تھے، عجیب پیغمبر تھے۔ جو نبی ہیں وہ بزرگ تو ضرور رہتے ہیں، ہر نبی ولی ضرور ہوتے ہیں، یہ تھوڑی ہے کہ ولی نہیں رہتے ہو، نبی تو ولی ہوں گے ہی ہوں گے، ولی نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوں گے، نبی تو ولی ہوتے ہیں، ہر ولی نبی ہونا ضروری نہیں ہے، ہر ولی نبی نہیں ہوتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آئے گا بھی نہیں، آپ کے بعد میں اگر کوئی نبی کی بات کرے تو وہ کافر ہے، کہ مطلب نبی ہونے کی وہ دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں، وہ کافر ہے۔ اور جو آدمی اس آدمی سے یہ پوچھے کہ تیرے نبی ہونے کی کیا دلیل ہے، تو پوچھنے والے کے کفر کا اندیشہ ہے۔ کہ پوچھے کیوں آپ، کیا آپ اس امکان کو، اس پاسبلٹی کو تسلیم کرتے ہیں کہ اگر انہیں دلیل دے دیا تو مان لیتے گا؟ پوچھے کیوں دلیل، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو ولایت کا دروازہ بند نہیں ہوا، اللہ سے دوستی کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے میرے دوستو کہ حق تعالیٰ شانہ نے ان بزرگوں کے ساتھ میں مشابہت کی بڑی اہمیت رکھی ہے۔ اس پر میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آپ کو سنانے لگا، اس پر یہ عرض کرنے لگا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ بھیجے تو گئے ہیں فرعون کی طرف، لیکن ایمان لانے والوں کی بڑی تعداد جادوگروں کی ہوئی، جا کے قصہ مشہور ہے، اور کتنے اہتمام سے بھیجے گئے، کیسے کیسے مقابلے ہوئے، کیسے کیسے مجاہدے ان کو کرنا پڑا، اور اس میں بات چلتے چلتے یہاں تک چلی تھی کہ اللہ کی بھی شان ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو پیدا بھی کیا اور پالا کس کے گھر میں، فرعون کے گھر میں ہی پالا، دشمن کے گھر میں پال دیا، اور یہ اللہ کی شان ہے۔ اگر اللہ کسی کو پالنے پر آئے تو دشمن کا گھر، دوست کا گھر کوئی چیز نہیں، اگر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت کرنے پر آئے تو ہندوستان کے مسلمانوں کو کوئی پرابلم نہیں ہے، کہ اکثریت میں ہے کہ اقلیت میں ہے، کون سی پارٹی جیت رہی، کون سی پارٹی ہار رہی، کوئی کسی کی کوئی حیثیت نہیں، کسی کی کوئی حیثیت نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہماری حفاظت کا ارادہ نہیں کر رہے، کر رہے یا نہیں کر رہے، وہ ہماری مسلمانوں کی حفاظت وہ اگر کرنا چاہیں تو کوئی پارٹی ان کو نقصان پہنچا سکتی، مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکتی، مسئلہ ادھر سے ہے۔ اسی واسطے کہا گیا کہ من اصلح فیما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ فیما بینہ وبین الناس، جو اپنے اور اللہ کے معاملے کو ٹھیک کرتا ہے تو اللہ اس کے اور لوگوں کے معاملے کو ٹھیک کر دیتا ہے، پھر لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں، اس کا لحاظ کرتے ہیں۔ آج مسلمان ڈرتا ہے، کبھی یہ پارٹی سے دوستی، کبھی وہ پارٹی سے دوستی، کبھی اس کی منڈی اس کے پیٹ میں منڈی، کبھی اس کے پیٹ میں منڈی، کبھی اس کے جوتوں میں، کبھی اس کے جوتوں میں۔ اور یہ خصوصیت ہے کہ جو اللہ سے اپنا تعلق صحیح نہیں کرے گا اس کی قسمت میں ڈھوکر ہی ہے۔ مسلمان ہو کر میں اس لیے بول رہا ہوں کہ غیر مسلم کے ساتھ دنیا میں معاملہ اللہ کا الگ ہے، اور مسلمانوں کے ساتھ دنیا میں معاملہ اللہ پاک کا الگ ہے، جیسا کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کا مسلمانوں اور غیر مسلموں کے ساتھ میں معاملہ الگ ہے۔ آخرت میں دونوں کے ساتھ ایک معاملہ نہیں ہے نا، تو دنیا میں بھی دونوں کے ساتھ ایک معاملہ نہیں ہے۔ مسلمانوں غیر مسلموں کے ساتھ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی پالیسی ڈھیل کی ہے، یہ عادت اللہ ہے، سنت اللہ ہے، ان کا مزاج ہے یہ۔ غیر مسلم جو ہے چونکہ اس کو آخرت میں کچھ ملنا نہیں ہے اور ہمیشہ کے لیے وہ عذاب میں جانے والا ہے، اس لیے دنیا میں اس کے لیے پالیسی اللہ پاک کی ڈھیل کی ہے، پیسے ہونا پیسے لے، مکان ہونا مکان لے، سواری ہونا سواری لے، زمین ہونا زمین لے لو، عہدہ ہونا عہدہ لے لو، حکومت ہونا حکومت لے لو، اقتدار ہونا اقتدار لے لو۔ بلکہ جتنا اللہ تعالیٰ نے غیر مسلم کو دیا ہے وہ کم دیا ہے، قرآن میں یہ ہے کہ وہ کم دیا ہے مسلمانوں کی خاطر سے، کہ کہیں مسلمان بھی بے ایمان نہ ہو جائے کم وقت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا قرآن پاک میں کہ وَلَوْ لَا يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ سارے لوگ ایک طرح کے ہو جائیں گے، یعنی ایمان کو چھوڑ کر بے ایمانی کی طرف چل پڑیں گے، اگر یہ بات نہ ہوتی تو پھر کافروں کے ساتھ ہم یہ برتاؤ کرتے۔ لجعلنا، سورہ شورا کی آیت ہے، لجعلنا لمن یکفر بالرحمن، رحمان کے ساتھ کفر کرنے والوں کے لیے بنا دیتے ہم، لبیوتہم سقفا من فضۃ، ان کے مکانات کے چھتوں کو چاندی کا، ان کے جو روپ ہیں یہ اس کے نہیں ہوتے، آر سی سی کے نہیں ہوتے، چاندی کے ہوتے، سالٹ چاندی کے چھت پگلا پگلا کے ڈال لیا کرتے وہ لوگ۔ ومعارج، اور خالی چھت نہیں بلکہ ان کی سیڑھیاں، پیروں میں روندے جانے والی، چڑھنے اترنے والی جو سیڑھیاں، وہ چاندی کی ہوتی۔ ولی بیوتیم ابواب وسرورا علیہا یتکئون وذکر ربا، اور ان کے مکانات کے دروازے اور ان کی کھڑکیاں, یہ ساری چیزیں سونے کی ہوتی. اگر یہ نہ ہوتا کہ سارے ایمان والے سہم سمجھیں گے کہ بھائی اپن بھی ایسے عیاشی کرو, دیکھا جائے گا اللہ میں سے وہاں کچھ بھی رو پلا کے ٹھیک ٹھاک کر لیں گے اپنا معاملہ. وہاں رو پلا کے ٹھیک ٹھاک کرنے کا معاملہ یہی ہے, یہی رو پلا کے ٹھیک ٹھاک ہو کے جاؤ. تو ان کے ساتھ پالیسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی, اللہ پاک کی عادت, اللہ پاک کی سنت وہ ہے جھیل کی. مسلمانوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ ویسا نہیں ہے. جتنا اسلام میں کمزوری آئے گی اتنی دنیا میں پٹائی ہو جائے گی. یہ اجتماعی طور پر مسلمانوں کے ساتھ, پوری دنیا کے مسلمانوں کے ساتھ ہمیشہ یہ عادت ہے. 1400 سال اس کے شاہد ہیں اور آج بھی شہادت اس کی فراہم ہے, موجود ہے, اور آئندہ بھی اس کی شہادت ملتی رہے گی مسلمانوں کو کہ مسلمانوں میں دین میں جتنی کمی ہوگی اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پکڑ ہوگی. اور دین میں کمی اس معنی میں ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق میں کمی. مسلمانوں کو حضور کے تعلق کے ساتھ, آپ سے تعلق میں جتنی کمی آئے گی, مرد ہو یا عورت ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اس دنیا میں وہ اتنا کم ہو جائے گا. یہی مطلب ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کو سارے عالم والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. کیا مطلب؟ جس کو رحمت چاہیے وہ سرکار کے دامن سے جڑے گا, اور جس کو رحمت نہیں, جو نہیں جڑے گا, بلا سے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو. جو اپنے بود باش میں, رہن سہن میں, وضاقتا میں, شکل صورت میں, عقائد میں, عبادات میں, معاملات میں, معاشرت میں, کلچر میں, دین دین میں, شادی بیاہ میں, خوشی اور غم میں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقے سے نہیں جڑے گا, اس چاہے وہ اپنے کو مسلمان ہی کہتا ہو, اس دنیا میں وہ پریشان ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ کی عادت ہے مسلمان کے ساتھ. کیونکہ تم مانتے ہو, تم اقرار کرتے ہو, تم جانتے ہو, پھر تم اس راستے کو چھوڑو گے تو تم کو تو نہیں بخشا جائے. آخرت میں اس کے ساتھ ڈھیل کا معاملہ ہے. اس کے ساتھ مسلمان کے ساتھ ایمان ہے اس کے پاس میں, چلو یہ بھی معاف, چلو یہ بھی معاف, چلو یہ بھی معاف, چلو یہ بھی معاف, چلو یہ بھی معاف. معافی کے دروازے کھل جائیں گے حقوق اللہ میں, حقوق العباد میں نہیں کھلیں گے. حقوق العباد میں یہ ہے کہ ایک آدمی کا ایک روپیہ بھی اگر کسی نے کھا لیا ہے ناجائز طریقے پر, تو 700 نمازیں اس کی لے لے کے اس کو دے دیں گے. وہاں بالکل معافی نہیں ہے, کیونکہ وہاں انصاف کا ترازو قائم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ عدل ہے, میں انصاف کروں گا. اور اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ مظلوم سے, ہر مظلوم کہے گا کہ سب ہم کو حق دلائیے, ہمارے ساتھ انصاف کیجیے. تو وہاں وہ اللہ پاک کا معاملہ نہیں ہے, بندے کا معاملہ ہے. صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام کیا, فیصلہ کرنے کا. اب وہاں یہاں کے عمل کا وہاں کے نتائج پر بڑا بھاری اثر پڑتا ہے. تو ایک روپیہ 700 نمازوں کے برابر آ جائے گا. کسی کا ایک روپیہ ناجائز طریقے پر کھا گئے ہیں تو 700 اس کی مقبول نمازیں اس کو دے دی جائیں گی. کیونکہ مقبول نمازیں دیں گے, غیر مقبول کا تو اکاؤنٹ ہوں گے ہی نہیں وہاں پہ. بھائی جو پیسے بینک میں آپ کے گئے وہی آپ کے اکاؤنٹ میں آئے, اور جو گئے نہیں وہاں پہ تو وہ آئیں گے کیوں؟ الماری میں پیسے رکھ لیا آپ, اور بینک والے کو بول رہے ہیں چیک میں دے رہا ہوں, دے پیسے. بلکہ کیسا ہوتا, مقبول جو نمازیں ہوں گی وہی نمازیں دے دی جائیں گی. ہماری نمازوں میں مقبول کتنی ہیں, غیر مقبول کتنی ہیں وہ نہیں معلوم. اس لیے حقوق العباد کا معاملہ بڑا اہم ہے. چاہے وہ بیوی کے حقوق ہوں, چاہے وہ بچوں کے حقوق ہوں, چاہے وہ ماں باپ کے حقوق ہوں, چاہے وہ پڑوسیوں کے حقوق ہوں, چاہے وہ رشتہ داروں کے حقوق ہوں, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کا جو حق بنایا ہے اس کو ادا کرنا. اور یہ بزرگی کے لیے ضروری ہے. جس آدمی کو بزرگوں سے تعلق پیدا کرنا ہے یا بزرگی کا کچھ حصہ پانا ہے, اس کے لیے حقوق العباد کو ادا کرنا ضروری ہے. جو آدمی حقوق العباد میں کوتاہی کرتا ہے جان بوجھ کر, اور بڑی کوتاہی کرتا ہے, اس کا بزرگی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, وہ کبھی بزرگ نہیں ہوا کرتا. لوگ اس کو بزرگ سمجھتے ہیں, وہ بھی اپنے کو بزرگ باور کرا سکتا ہے, میں بہت بڑا بزرگ ہوں, لیکن معاملات اس کے صحیح نہیں ہیں, ڈیلنگ اس کی صحیح نہیں ہے, حقوق وہ پورے ادا نہیں کرتا, کبھی بھی وہ بزرگ نہیں ہو سکتا. بزرگ کیا بنے گا؟ خاک. بزرگ تو اللہ کے قریب نزدیک کو بولتے ہیں, اور یہاں پہ اس کی نیکیاں اس کو جانے والے ہیں, اس کے گناہ اس کو آنے والے ہیں, انہیں تو جہنم کا کندہ بننے والا ہے. بزرگی کا اس سے کیا تعلق قائم ہوگا؟ بزرگی اللہ کی رضا کا نام ہے. بزرگی میں آدمی اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاتا ہے. ابھی بڑا پہنچے ہوئے بزرگ ہیں. کیا پہنچے ہوئے ہیں؟ یہ بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں. بولتے ہیں نا, پہنچنے سے کیا مراد ہے؟ فزیکلی طور پر پہنچنا ہے کہ اللہ میں کسی ایک جگہ پر ہیں, یہ صحابہ چلے جاتے ہیں. حق تعالیٰ شانو کو صورت نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ جسم نہیں رکھتے, وہ دیکھتے ہیں لیکن آنکھ نہیں, بغیر آنکھ کے. ہماری طرح وہ آنکھ کے محتاج تھوڑی ہیں دیکھنے میں. وہ سنتے ہیں لیکن ہماری طرح ان کو کان نہیں, ہمارے سننے کی طرح وہ نہیں سنتے, ہمارے بولنے کی طرح وہ نہیں بولتے. ہمارے بولنے میں تو ہم زبان کے محتاج ہیں, اللہ تھوڑی محتاج ہے. ہمارے دیکھنے میں ہم آنکھوں کے محتاج ہیں, اللہ پاک تھوڑی محتاج ہے. ہمارے سننے میں ہم کانوں کے محتاج ہیں تو اللہ پاک تھوڑی محتاج ہے. تو حق تعالیٰ شانہ صورت نہیں, صورت کی کوئی شکل نہیں. یاد رکھ غلام, حضرت والی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے, صورت کی کوئی شکل, ہستی کی کوئی شکل نہیں, ہستی کی کوئی شکل نہیں. یاد رکھ غلام, ان صورتوں کو جاننا اغیار ہے کمال. جتنی صورتیں ہیں وہ سب غیر اللہ ہیں, اللہ اللہ کو صورت نہیں. ان صورتوں کو جاننا اغیار, جو صورت ہے وہ غیر اللہ ہے. سورج کو ایک صورت ہے, سورج اللہ نہیں ہوتا. چاند کو ایک صورت ہے, چاند اللہ نہیں ہو سکتا. بزرگ کو ایک صورت ہے, بزرگ اللہ نہیں ہو سکتے. حضور کو صورت ہے, حضور اللہ نہیں ہو سکتے. چاہے صورت لطیف ہو چاہے کثیف ہو. جبرائیل کو صورت ہے, جبرائیل اللہ نہیں ہو سکتے. میکائیل کو صورت ہے, میکائیل اللہ نہیں ہو سکتے. پانی کو صورت ہے, پانی اللہ نہیں ہو سکتا. پتھر کو صورت ہے, پتھر اللہ نہیں ہو سکتا. درخت کو صورت ہے, درخت اللہ نہیں ہو سکتا. بندر کو صورت ہے, بندر اللہ نہیں ہو سکتا. اب یہ لوگ تو بندر کو بھی خدا بولتے ہیں نا بھائی. ان کا تو حال یہ ہے کہ جتنے کنکر اتنے شنکر, کوئی حساب ہی نہیں ان کے پاس. ایک چھوٹا سا مخلوق اور خالقوں کی تعداد اتنی لامحدود جس کی کوئی حد نہیں. 3 کروڑ 50 کروڑ 3 کروڑ کوئی کچھ بولتا ہے, کوئی کچھ بولتا ہے. ایک چھوٹے سے بندے کو پال نہیں سکتے سب مل کے. ہم ایسے اللہ کو نہیں مانتے. ہمارا اللہ اکیلا ہے, وہ سب کو پالتا ہے. سب کا وہ خالق ہے, سب کا وہ مالک ہے, سب کا وہ رب ہے, سب کا وہ حاکم ہے. اللہ پاک کو صورت نہیں. جو اسی واسطے حضرت والی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو مراقبہ بتاتے تھے نا سبحان اللہ کا, سبحان اللہ میں کہ اللہ پاک ہیں. جس کسی شکل پر نظر پڑے اس شکل سے اللہ پاک کے ہونے کی نفی کرنا, یہ اللہ نہیں ہے, یہ اللہ کی مخلوق ہے, اللہ اس کے خالق ہے. کوئی شکل ہو, کوئی شکل ہو, کیونکہ شکل اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں ہے. آسمان کی شکل, زمین کی شکل, علوی شکل, سفلی شکل, روحانی شکل, جسمانی شکل, مادی شکل, مانوی شکل, شکل اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں. تو جس شکل کو آپ دیکھیں گے یہ سبحان اللہ, لیکن شکل کو جو وجود ملا ہے, شکل کو جو شکل ملی ہے وہ اللہ سے ملی ہے, اس لیے الحمدللہ. ایک ہی چیز کے اندر دونوں پہلو ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ, اللہ اس سے پاک ہے, یہ اللہ نہیں ہے. لیکن اس کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا, اس لیے الحمدللہ. جب آدمی سورج کو دیکھے تو سورج کو دیکھے, سورج اللہ نہیں ہے, سبحان اللہ, اللہ کی ذات پاک ہے, اللہ اس سے پاک ہے کہ اللہ سورج ہوں. لیکن سورج کو روشنی کس نے دی, سورج کو پیدا کس نے کیا, پھر اس کو روشنی کس نے دی, وہ اللہ نے دی, اس لیے الحمدللہ, اللہ کے لیے تعریف ہے. کہ اس کے اندر جو خوبی ہے وہ اس کی نہیں, وہ اللہ کی ہے. الحمدللہ جب کسی چیز پر پڑھا جاتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ جس چیز میں جو خوبی ہے وہ اس کی نہیں ہوتی, وہ اللہ کی ہے. گلاب کے پھول میں جو نزاکت ہے, اس پھول کے اندر جو خوش, جو بیوٹی ہے, خوبصورتی ہے, اس کے اندر جو خوشبو ہے, اس میں سے کوئی بھی چیز گلاب کی نہیں ہے, اللہ کی ہے وہ. اس میں سے کوئی بھی چیز گلاب کی, گلاب کا تو اپنا وجود نہیں تھا, تو انہیں اپنے پاس صفات کہاں سے لائیں گا؟ کیونکہ صفات وجود سے ہیں. جب وجود ہی نہیں تو صفات کہاں سے اس کا, اس کے پاس؟ اس لیے جب گلاب کے پھول کو آدمی دیکھے تو سبحان اللہ, اللہ کی ذات پاک ہے کہ اللہ, گلاب کا پھول تو نہیں, لیکن گلاب کے پھول میں جو کچھ ہے وہ اللہ کے پاس ہی ہے. گلاب کے پاس سے کچھ بھی نہیں. اس کا, اس پھول کی پنکھڑیاں, اس کی نزاکت, اس کی لطافت, اس کا حسن و جمال, اس کی خوبصورتی اور اس کی خوشبو, یہ سب چیزیں کس سے ہیں؟ وہ اللہ رب العزت سے, اللہ تعالیٰ. اس لیے الحمدللہ, جب اللہ کے پاس یہ کمال ہے, جب الحمدللہ ہو گیا تو پھر اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں. چونکہ الہ جو ہوا کرتا ہے وہ کسی کمال پر ہوتا ہے, خوبی پر ہوتا ہے. اس لیے لا الہ الا اللہ ہے, اس کے بعد سبحان اللہ کے بعد الحمدللہ, الحمدللہ کے بعد لا الہ الا اللہ, سبحان اللہ. یہ چیز اللہ نہیں, مگر یہ چیز پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے کیا, لہذا الحمدللہ. جب اس میں جو کچھ خوبی ہے وجود کی یا صفات کی, یہ اس کی نہیں اللہ کی ہے, تو پھر عبادت کے لائق یہ یا اللہ؟ اللہ ہو گیا عبادت کے لائق, تو لا الہ الا اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں, اللہ ہی لائق عبادت. چاہے کتنی بڑی سے بڑی چیز کو آپ دیکھیں گے, اس کے اوپر لا الہ الا اللہ ہی فٹ ہوگا, کیونکہ اس میں جو ہے وہ اس کا نہیں ہوتا, اللہ کا ہے. سورج کو دیکھے سبحان اللہ کہ اللہ سورج نہیں, پھر اس کے بعد سورج کے جو کمالات ہیں وہ دیکھے الحمدللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اتنا بڑا پیدا کیا, ایسا اس کو فٹ کیا, ایسا اس کا چکر بنایا, اس کا راستہ بنایا. کل فی فلکین ہے نا یسبحون, ہر چیز اپنے اپنے دائرے میں تیر رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے والشمس تجری لمستقر لها, اور سورج بھی دوڑ رہا ہے اپنے مستقر پر, اپنی جگہ پر, جیسے اس کو فٹ کر دیا گیا ہے اس جگہ پر وہ دوڑ رہا ہے مستقر. ذالک تقدیر العزیز العلیم, یہ اندازہ ہے ایسی ذات کا جو غلبے والی ہے اور ایسی ذات کا جو علم والی ہے. جاہل کر سکتا ہے کام, علم ہے تو اللہ پاک نے کیا ہے کہ اس میں اتنی, اس کو اتنا بڑا بنانا چاہیے, اس کو اتنے کروڑوں میل دور رکھنا چاہیے, اس میں اتنی تپش رکھنی چاہیے, اس تپش کو زمین تک اتنا پہنچانا چاہیے, پھر زمین کو اس کے مقابلے میں ایسا سٹ کرنا چاہیے, وہ اس طریقے سے اس کے ساتھ میں چکر کھائے, تو پھر اس کی روشنی سے اور اس کی گرمی اور حرارت سے یہاں پہ موسم بھی آئیں گے, پھل بھی آئیں گے, اور جناب والا انسانوں کی بودباش اور حیات یہ ممکن ہوگی, جاندار رہ سکیں گے. ذالک تقدیر العزیز العلیم. تو جو کچھ سورج کے ذریعے سے نظر آتا ہے وہ سورج کا نہیں ہوتا, کیونکہ اس کا اپنا وجود بھی نہیں تھا. جو اس وجود میں بھی وہ اللہ کا محتاج اور اپنی صفات میں بھی اللہ کا محتاج, تو الحمدللہ اللہ کی تعریف ہے, اللہ نے اس میں یہ ساری خوبیاں رکھی. اور جب ساری خوبیاں اللہ نے رکھی ہیں اس میں, تو سورج پرستش کے قابل نہیں, اللہ پرستش کے قابل. تو لا الہ الا اللہ, یہ ہے لا الہ الا اللہ پرستش کے قابل, سورج پرستش کے قابل نہیں. یہ تو نہیں کہ صبح صبح ڈنڈوت کر کے کھڑے ہو گئے ہیں اس کی طرح, جاہل لوگ ہیں, نادان لوگ ہیں. نادانی دو قسم کی ہوتی ہے, ایک دین کی لین کی, ایک دنیا کی لین کی. دین کی لین کی نادانی مراد ہے یہاں پر, مذہبی لین کی. مذہب کی عقل الگ ہوتی ہے اور دنیا کی عقل الگ ہوتی ہے. یہ سورج کی طرح دنڈوٹ کر کے کھڑے ہونے والے ڈاکٹر بھی ملیں گے آپ کو, انجینئر بھی ملیں گے آپ کو, لائر بھی ملیں گے آپ کو, سائنسداں بھی ملیں گے آپ کو, نوبل پرائز یافتہ بھی ملیں گے آپ کو, مگر ہے سورج کی طرح دنڈوٹ کر کے کھڑے ہوئے ہیں, بےوقوف احمق الذی برے. اسلام نے کیا بتایا؟ سبحان اللہ, اور پھر کیا بتایا؟ الحمد للہ, اور پھر کیا بتایا؟ لا الہ الا اللہ. جتنا کمال ہے سورج میں وہ اللہ کا ہے, اس لیے لا الہ الا اللہ. سورج پوجے جانے کے قابل نہیں, اللہ پوجے جانے کے قابل. جب لا الہ الا اللہ ہو گیا تو بڑے سورج ہوئے کہ بڑے اللہ ہوا؟ اللہ اکبر. تیسرا کلمہ حضرت والی صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے نا کہ تیسرا کلمہ جو ہے پورے اسلام کا خلاصہ ہے, یہ پوری ایمانیات کا خلاصہ گر ہے. یہ جیسے حسابوں کا گر ہوتا ہے, جیسے دوسری چیزوں کا گر ہوتا ہے, اسی واسطے کیا کہا گیا؟ سبحان اللہ نصف المیزان والحمد للہ اتم لہو. سبحان اللہ جو ہے وہ آدھا پلہ بھر دیتا ہے اس ثواب سے, اور الحمد للہ جو ہے وہ اس کو کمپلیٹ کر دیتا ہے, نیکیوں کا پلہ بھر جاتا ہے. دو ہی چیزیں ہیں, سبحان اللہ بولتے اللہ تعالیٰ کی باقی کا بیان ہو گیا مخلوق سے, الحمد للہ بولتے مخلوق میں جتنے کمالات ہیں سب اللہ کو لگ گیا, بھائی کیا مخلوق میں باقی ہے حساب کرنے کے واسطے, اس لیے آدھا ادھر آدھا ادھر. بہت بڑا جملہ ہے یہ, بہت بڑا کلمہ ہے یہ سبحان اللہ. اور اسی واسطے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سبحان اللہ وبحمدہ جو ہے یہ ساری مخلوق کی تسبیح ہے. ہر چیز جو ہے نا وہ سبحان اللہ وبحمدہ کہتی ہے. پرندے سبحان اللہ وبحمدہ کہتے ہیں, درندے سبحان اللہ وبحمدہ کہتے ہیں, سمندر کی مچھلیاں سبحان اللہ وبحمدہ کہتے ہیں, کیڑے مکوڑے حشرات الارض یہ سبحان اللہ وبحمدہ کہتے ہیں, نباتات اور حیوانات جمادات یہ سبحان اللہ وبحمدہ کہتے ہیں. اور یہ فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اسی کے ذریعے سے روزی دیے جاتے ہیں, وہ جانوروں کو روزی جو ملتی ہے وہ اس جملے کے پڑھنے سے ملتی ہے, ان کا جاب بھی یہ نوکری ہے, بس یہ پڑھتے ہیں. تردو خماسا و تروح بتانا, صبح صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام میں جب اپنے گھونسلوں میں آتے ہیں تو پیٹ ان کے بھرے ہوئے ہوتے ہیں, نہ ان کو نوکری کرنا پڑتا, نہ ان کو ماہانہ جو ہے نا تنخواہ اٹھانا پڑتا, نہ بس کچھ بھی نہیں, اپنے دانے چگ لیتے, پھر نہ سبحان اللہ وبحمدہ کہہ لیتے تھے بس, اور پھر شام میں آ کے اپنی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں. اسی واسطے یہ کہا جاتا ہے, ہماری بہنوں سے بھی درخواست ہے, بھائیوں سے بھی, کہ جو آدمی اللہ سے تعلق کرنا چاہے اس کو اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرنا پڑے گا, ہمیشہ تسبیح. تسبیح اس لیے پکڑنا ہاتھ میں کہ یہ مذکر ہے, آدمی ادھر ادھر بھولتے رہتا ہے, پھر ہاتھ میں تسبیح دیکھا تو پھر شروع کر دیتا, پھر اس کے بعد ادھر ادھر پھر بھٹکنا شروع ہو جاتا, چونکہ آدمی کے ساتھ غفلت لگی ہوئی ہے. ایکسرسائز کا ایک ٹائم ہے, بہت ٹائم گزرنے کے بعد پھر اس کی ضرورت نہیں رہتی, نہیں تو پھر ہاتھ میں دیکھا تو پھر یہ. اسی وجہ سے تسبیح کو مذکر کہتے ہیں, یاد دلانے والی تسبیح, پھیرتے رہو سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ وبحمدہ. اور اگر کسی کو اللہ پاک کسی بزرگ کی صحبت دے دیا ہے, کسی کا مرید ہے وہ, اور بزرگوں کی تعلیمات میں سے سبحان اللہ کا مطلب تھوڑا بتایا گیا ہے اس کو, الحمدللہ کا مطلب تھوڑا بتایا گیا ہے اس کو, اور وہ شعور کے ساتھ میں پڑھے, تو اس کا سبحان اللہ پڑھنا الحمدللہ پڑھنا بہت بڑی چیز ہے, وہ بہت بڑی بات ہے. اور یہی مطلب ہے کہ جو آدمی سبحان اللہ وبحمدہ پڑھتا ہے تو جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے ہمیشہ کے لیے سرسبز و شاداب, ایک مرتبہ پڑھنے پر ایک درخت. یہ کیسے معلوم ہوا؟ یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت میں بتلایا جب آپ معراج میں تشریف لے گئے تھے, اور یہ کہہ کر بتلایا, حضور کو تو معلوم ہی تھا, خاص طور پر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا پیغام اس امت کو دیا کہ یہ امت اپنا ٹائم ویسٹ نہ کرے اور کاروبار کر لے کچھ. ایک مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ ایک درخت جنت میں لگ جاتا ہے. تمہارے کھیت میں کتنے درخت ہیں؟ ایک گھنٹے میں وصول ہو جاتے پورے. اور یہ تو یہاں کے یہ ہے کہ سب موسم خزاں بھی ہے, موسم بہار بھی ہے, ایک ہے تو ایک نہیں ہے, اور وہاں کا حال یہ ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اچھا وہاں کا سسٹم الگ ہے, یہ تھوڑی ہے کہ جنت میں آپ کے واسطے جھاڑ الگ گئے تھوڑے اور ایک باغ تیار ہو گیا, ایک باغیچہ تیار ہو گیا, اب اس کے بعد میں اللہ میاں بول رہے ہیں کہ تو بہت برے برے کام کرا, لہٰذا تو جہنم میں جا اور باغ تیرا جنت میں, ایسا ہے کیا وہاں؟ یہ سسٹم نہیں ہے آخرت میں. یہاں تو یہ ہے کہ باغ اپنا گاؤں میں ہے, اپن شہر میں ہے, شہر میں اپنی ملکی ہے, مکان کرائے کو دیے ہوئے ہیں, اپن گاؤں میں ہے, یہ تو دنیا میں ہے. آخرت میں ایسا نہیں ہوگا کہ تو برا ہے تو جہنم میں جا اور تیرا جو ہے نا باغ یا جنت میں لگا ہوا ہے اس کے پھل وائیں گے, ایسا ہوتا ہے؟ جس کا باغ جنت میں لگ گیا اس کو خوشخبری ہے کہ وہ اپنے باغ میں پہنچایا جائے گا, وہ جنتی ہے. ایک باغ لگے گا کا مطلب یہ، ایک درخت لگے گا مطلب یہ کہ وہ جنتی ہے، جنت کا حصہ مل گیا اس کو ایک مرتبہ سبحان اللہ بھی ہم نہیں پڑھنے دے. کتنی بڑی بات ہے. اللہ کی شان دیکھو، اللہ کا کرم دیکھو، اللہ کی نوازش دیکھو کہ بندہ کتنا چھوٹا کام کرتا ہے وہ کتنا زیادہ دیتے ہیں، بندہ کتنا چھوٹا کام کرتا ہے وہ کتنا زیادہ دیتے ہیں، جتنا چاہے کماؤ. اور یہ دنیا اسی لیے آخرت کمانے کے لیے، اسی لیے صوفیہ کے پاس ذکر کی کثرت ہے، کیونکہ ذکر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے لازم ہے. کہ جتنا کسی سے محبت کرتا ہے آدمی اتنا تذکرہ کرتا ہے، اور جتنا تذکرہ کرتا ہے اتنی محبت بڑھتی ہے. ایک آدمی بزرگوں والے راستے پہ چلنا بھی چاہتا ہے اور ذکر نہیں کرتا، یہ کیا بات ہوئی صاحب، یہ کیا تک ہوا؟ جی نہیں، ذکر کریں چلتے پھرتے. آپ بولیں گے ہم بڑے گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، قصوروار ہیں. گنہگار ہیں تو اور ذکر کرنا چاہیے تاکہ گناہ معاف ہو. جب گنہگار آدمی نہیں ہے وہ ذکر کر رہا ہے تو گنہگار کو کتنا کرنا چاہیے، اس کا ڈبل کرنا چاہیے. ایک صاحب سے کہا گیا کہ نماز پڑھی تو کہنے لگا میں گنہگار آدمی، تو بھائی نماز کہنے کے لیے پھر گناہ بخشوانے کے لیے تو نماز ہے. جب گناہ جو نہیں کرتے وہ لوگ نماز کے پابند ہیں اور ان پر نماز فرض ہے، ان کو پڑھنا ضروری ہے، تو جو گناہ کرتے ہیں وہ تو ڈبل محتاج ہو گئے اس بات کے کہ نماز پابندی سے پڑھیں. ایسے ہی ہم سب نماز پڑھنے والے ہوں چاہے کتنے ہی گنہگار ہوں. ہمارے ایک دوست حیدرآباد میں ابھی بھی ہیں، مگر دوستی ان کی اب بہت کم ہو گئی، پتہ نہیں انہوں کہاں ہیں کیا کر رہے ہیں. مگر جس زمانے میں ہم ساتھ رہتے تھے حیدرآباد میں ایک جگہ پر، ان کی ایک عادت تھی کہ انہوں فلمیں دیکھتے تھے، سنیما دیکھتے تھے. مگر نماز کے معاملے میں اتنا عجیب آدمی تھا وہ کہ انٹرول میں نماز میں کھڑے ہو جاتا تھا. جیسے ہی فلم شو میں تھوڑا سا وقفہ ملا، گیپ ملا ریسٹ کے لیے، تو سب لوگ جو ہے نا کوئی چائے پینے کو نکل گیا، کوئی طہارت کو نکل گیا، انہوں اپنا نماز شروع. مگر جب جب کہ وضو باقی رہا ہو، نہیں تو وضو کر کے پڑھنا پڑے گا، ورنہ فلموں میں وضو بھی کہاں رہتا ہے آج کل. مگر یہ ہے کہ اگر نماز ایک ایسی چیز ہے مسلمان کے لیے، مرد ہو یا عورت ہو، کہ وہ تو چھوٹ ہی نہیں سکتا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز اسلام میں ایسا ہے جیسا کہ سر انسان کے جسم میں. نماز کا مقام اسلام میں ایسا ہے جیسا کہ سر انسان کے جسم میں. اگر آپ کو نماز نہیں پڑھنا ہے تو اپنا سر کاٹ کے رکھ کے نوکری کو جاؤ. سرکار نے فرمایا کہ یہ دونوں اکویل ہیں. تو جیسے اسلام میں نماز ہے ایسے انسان کے جسم میں سر ہے. جب اس کی اہمیت ہے تو اس کی بھی اہمیت ہے. اب بزرگی بھی ہے، مرید پیری مریدی بھی کر رہے ہیں اور نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں. مرشد بھی ہیں، مرشد ہے وہ، الو کا پٹھا ہے وہ، مرشدی سے اس کا کیا تعلق ہے؟ کوئی وہ مرشد نہیں ہو سکتا، وہ بزرگ نہیں ہو سکتا جو نماز چھوڑے. نماز فرض ہے، ایک آدمی نماز بھی چھوڑ رہا اور اللہ تعالیٰ کا مقرب بندہ بھی بن رہا، بھلا یہ پاسبل ہے؟ بالکل امپاسبل ہے، ناممکن چیز ہے، یہ نہیں ہو سکتا. ایسا نہیں ہو سکتا. قرآن غلط نہیں ہے، حدیث غلط نہیں ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط نہیں بتایا. بس مرشدی بھی کر رہے ہیں اور دل کی نماز بھی پڑھوا دے رہے ہیں، مرشدی بھی کر رہے ہیں اور نمازیں بھی چھوڑ دے رہے ہیں. قوالی چل رہی، نماز کا وقت نکل جا رہا، کوئی فکر کی بات نہیں. جلوس جا رہا ہے، نمازوں کا وقت جا رہا، کوئی فکر کی بات نہیں. پیرا اٹھائے جا رہے ہیں، نمازوں کا وقت جا رہا، کوئی فکر کی بات نہیں. پیری مرشدی بھی چل رہی. یہ پیری مرشدی نہیں ہے، یہ فراڈ ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ چور بازاری ہے، یہ ڈکیتی ہے. یہ اسلام میں یہ اس ڈکیت سے اور ان ڈاکوؤں سے زیادہ خطرناک ڈاکو ہیں جو انسانوں کے گھروں کو لوٹ لیتے ہیں، اس سے زیادہ خطرناک ہے کہ یہ ایمان کو لوٹتے ہیں، یہ دین کو لوٹتے ہیں. ایسی پیری مریدی کے لیے نہیں جمع ہوئے ہم لوگ. اور یہ کوئی پیری مریدی نہیں ہوتی، یہ پیری مریدی کے نام سے فراڈ ہوتا ہے. کیونکہ گاؤں میں ایسے پیر و مرشد بہت پائے جاتے ہیں، آتے جاتے رہتے ہیں، اس لیے میں عرض کر دے رہا ہوں. گاؤں کے اندر یہ قصہ بڑا چلتا ہے، اور یہاں تک چلتا ہے کہ بس آپ ہم کو سالانہ کچھ نہ کچھ ہدیہ گفٹ دے دیا کرو، تحفہ ہمارا معمول دے دیا کرو، نہ تم کو نماز پڑھنے کی ضرورت، نہ تم کو کچھ کرنے کی ضرورت، بلکہ جنت ہم الاٹ کر دیں گے. ایک ایسے جاہل پیر تھے، پہنچے اپنے گاؤں میں ایک مرید کے پاس. اتفاق کی بات یہ کہ طبیعت خراب ہو گئی، ذرا دبلے پتلے ہو گئے تھے. تو کہنے کہ کیا قبلہ، آپ بہت دبلے پتلے ہو گئے، طبیعت تمہاری کیسی ہے؟ تو بولے کیا کرنا، کم وقت تو تمہاری سب کی بھی نمازیں میرے کو پڑھنا پڑتا، میرے تمہارے سب کے روزے میرے کو رکھنا پڑتا، میری نمازیں میرے روزے تھے میرے کو آئے چاہے، اس وجہ سے بوجھ بہت پڑ گیا ہے. تو بہت رحم آ گیا، اور رحم آ کے پھر مرید یہ بولا کہ حضرت چلو چلو ایسا ہے تو پھر میں ایک ملگی ایک مرغی جو ہے نا کھیت کی وہ تمہارے نام پہ الاٹ کر دیتا ہوں. تو ویسے ہی تھا وہ دھندے والا، اس نے کہا کہ بھائی لگے ہاتھ اس سے قبضہ لے لو پہلے، ورنہ پتا نہیں کل کے دن پھر مرید کیا بولنے لگے. کہنے لگے اچھا بتا دے وہ کون سی مرغی میرے کو دے رہا. اچھا باتوں باتیں میں نے یہ بھی بولے کہ پھر یہی نہیں کہ یہاں پہ نماز روزہ تمہارا میں اپنے سر پہ لیا ہوں، کل قیامت میں پھول سرات پہ بھی تمہاری طرح سے میرے کو ہی چلنا ہے. بولے اس وجہ سے اس پریشانی میں گھل رہا ہوں. بولے تو بےچارا بہت رحم کھا گیا مرید، اور اس کو ایک کھیت کی مرغی دینے کے واسطے لے گیا. تو کون سا کھیت دیتا بول کے بولے تو وہ کھیت دیتا ہوں وہ پیچھے کا. تو جا کے دیکھیں گے چل کتنا بڑا ہے کتنا بول کے جا رہے تھے تو اتفاق سے وہ دھنمڑی میں اس کے اوپر منڈیر ہوتی ہے, وہ منڈیر کے اوپر جب جا رہے تھے تو گاؤں والوں کو تو عادت رہتی ہے زر 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 چلے آ رہا ہے, انہیں کہاں گیا تھا اس کو عادت نہیں تھی, جاتے آتے پھسل کے گر گیا. وہ مرید پلٹ کے دیکھا تو کیا گر گیا, آگے زور سے دھپا لگایا, بولا دھنمڑی کے اوپر چلنے نہیں آ رہا, پلچرات پہ چلتا میری طرف سے, یہاں پہ دھنمڑی پہ تو چلنے آ نہیں رہا, وہاں پہ پلچرات پہ چلتا میری طرف سے, چل نکل یہاں سے. تو یہ حال ہے, یہ پیری مریدی مراد نہیں ہے, اور یہ کوئی پیری مریدی نہیں ہوتی ہے, ڈکیتی ہے ایمان کی. گاؤں کے اندر لوگوں کو بڑا بیوقوف بنایا جاتا ہے دین کے نام سے, دنیا کے نام سے بھی لوگ بیوقوف بنتے ہیں, دین کے نام سے بھی بیوقوف بنایا جاتا ہے. اسی لیے دین کا علم حاصل کر لو, اور دین کا علم بزرگوں کی صحبت سے, علماء کی صحبت سے بھی مل جایا کرتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ عالم ہی بنو, ہر ایک کے لیے یہ بات آسان نہیں ہوا کرتی ہے. ضروری علم ہو گیا تو معلوم ہوتا ہے کہ کیا دھوکا ہے کیا دھوکا نہیں ہے, یہ ایک حقیقت ہے. بزرگی کا تعلق کس سے ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی سے ہے, اللہ راضی ہونا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی جو ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنا جو ہے, یہ حسی طور پر نہیں ہوا کرتا. اس پہ چلی تھی بات, ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کو شکل نہیں ہے, یہ نہیں ہے کہ ایک جگہ سے اس جگہ پر جاتا ہے آدمی, بلکہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا تک, ان کی خوشنودی تک پہنچ جانا ہے. ورنہ وہ تو ہم سے قریب ہیں, وہ تو ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں, وہ دور ہیں نہیں ہم سے, ہمیں ان سے دور ہیں. کس اعتبار سے دور ہیں؟ ان کو راضی کرنے کے اعتبار سے دور ہیں, کہ انہوں نے راضی کرنے کی جو شرط بنائی ہوئی ہے کہ یہ کرو گے تو میں راضی ہو جاؤں گا, وہ چونکہ ہم نہیں کر رہے اس لیے ہم ان سے دور ہیں. اس وقت اگر وہ کر دیں گے تو ہم ان سے قریب ہو جائیں گے اور پہنچ جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا مطلب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان سے خوش ہو جانا اور ان کا اللہ سے خوش ہو جانا, جیسے کہ رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ صحابہ کے لیے ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. تو یہ صحابہ اللہ تک پہنچ گئے تھے, پورے صحابہ کیا تھے؟ واصل بحق تھے, پورے صحابہ واصلین میں سے ایک بھی صحابی ایسے نہیں جو واصل نہ ہو, جو اللہ تعالیٰ تک پہنچے ہوئے نہ ہو, ایک بھی نہیں, پورے صحابہ واصلین میں سے. اسی لیے کسی صحابی کی بے حرمتی نہیں کرنا, بے عزتی نہیں کرنا, بے اکرامی نہیں کرنا, کسی بھی صحابی کی نہیں کرنا, حتیٰ کہ محرم کے زمانے میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی نہیں کرنا, وہ تو بڑے صحابہ میں سے ہیں, کاتبین وحی میں سے ہیں. ٹھیک ہے, ان کا معاملہ حضرت علی کے ساتھ میں کچھ ہوا, ان کا اپنا اپنا اشتہار ہے, وہ صحابہ کی لڑائی کو ہم اپنے طور پر قیاس نہیں کر سکتے. کسی بھی صحابی کو ہم بے عزتی نہیں کر سکتے, ان کی تحقیر نہیں کر سکتے, بے ادبی نہیں کر سکتے ان کے ساتھ, کیونکہ وہ واصل ہو گئے. قرآن پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچ گئے, اور جو اللہ تعالیٰ تک پہنچ گیا اگر اس کے ساتھ میں کوئی برائی کرے, بدگمانی کرے, بے ادبی کرے, تو یہ بے ادبی کرنے والا ہمیشہ سوئے خاتمہ کا شکار ہوتا ہے, کہ اس کا خاتمہ اچھا نہیں ہوتا, بے ایمانی پہ مرتا ہے. اور یہ اللہ کی شان میں بے ادبی کرنے والے ہمیشہ بے ایمانی پہ مرتے ہیں, یہ بزرگوں کا تجربہ لکھا ہوا ہے کتابوں میں. اولیاء اللہ کے بڑا احترام کرنا, اولیاء اللہ کی شان میں بے ادبی نہیں کرنا, اور اولیاء اللہ کی شان میں بے ادبی نہیں کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اولیاء اللہ کے ادب کے نام سے بت پرستی کرنا, یہ مطلب نہیں ہے. ادب الگ چیز ہے, پرستش الگ چیز ہے. طواف کرنا اس کی اجازت نہیں, سجدے کرنا اس کی اجازت نہیں, منت ماننا اس کی اجازت نہیں, یہ سب چیزوں کا تعلق کس سے؟ اللہ سے. یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ عبادت ہے. یہ طواف عبادت ہے, نماز عبادت ہے, سجدہ عبادت ہے, نظر عبادت ہے, منت عبادت ہے, اعتکاف عبادت ہے, نماز عبادت ہے, روزہ عبادت ہے, زکات عبادت ہے, حج عبادت, یہ سب عبادتیں ہیں. اور لا الہ الا اللہ کا مطلب لائق عبادت اللہ کے علاوہ کوئی نہیں. تو یہ جو کام عبادت کہلاتے ہیں یہ اللہ کے علاوہ کسی کے ساتھ نہیں ہو سکتے. ان کاموں کو بزرگوں کے ساتھ میں کرنے کا نام ادب نہیں ہوتا, یہ تو شرک ہے. بزرگوں کے ساتھ بے ادبی بھی نہیں کرنا, اور بزرگوں کے ساتھ ادب بول کے ان کے ساتھ میں وہ کام بھی نہیں کرنا جو شریعت میں ان کے ساتھ کرنے کی اجازت نہیں ہے, اللہ کے ساتھ جو چیز خاص ہے. اور یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے, جب تک آدمی علم نہیں سیکھا, بزرگوں کی اس کو صحیح صحبت نہیں ملی اہل علم کی, جب تک یہ بیلنس نہیں آتا اس کے اندر. درکفے جامع شریعت, درکفے سندان عشق, ہر حوث نا کے ندانت, جام سندا باختن. ایک ہاتھ میں جامع شریعت ہو اور ایک ہاتھ میں عشق کا جام ہو, اور ہر حوث ناک کے بس میں یہ بات نہیں ہے کہ ان دونوں کو وہ ٹکرا دے. شریعت کا بھی پورا پاس و لحاظ ہو, مراتب عشق و محبت بھی پوری طرح سے ملحوظ رہے, یہ ہر ایک کی بس کی بات نہیں. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو دیتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنا کیا ہے؟ اللہ کا راضی ہو جانا ہے. وہ راضی کس بات سے ہوتے ہیں؟ وہ راضی ان اعمال سے ہوتے ہیں جن اعمال سے راضی ہونے کی صراحت قرآن میں اور حدیث میں کر دی گئی, اور اس کی تفصیل کس نے کی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی جو ہے وہ حضور اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کا ذریعہ اور وسیلہ. جو اللہ تعالیٰ تک پہنچنا چاہے اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے راستے کو اختیار کرنا پڑے گا, تو وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائے گا, کیونکہ اللہ اسی سے راضی ہوں گے اور پہنچنے کے معنی اسی سے ہوں گے. تو پھر نماز چھوڑ کے کیسا آدمی پہنچ سکتا ہے اللہ تعالیٰ تک؟ بلکہ نماز، روزہ، زکات جتنی چیزیں ضروری ہیں وہ کرنے کے ساتھ ایکسٹرا آدمی کو ذکر کرنا پڑتا ہے، خوب کثرت سے ذکر کرنے والا. اذکر اللہ کثیرا حتی یقال انہ مجنون، اتنا ذکر کثرت سے کرو کہ یوں کہا جانے لگے یہ تو دیوانہ ہے. دیوانے کا مطلب یہ ہے کہ ہر کس و ناقص کو دیکھتے اندازہ ہو جائے گا اس کو تو ذکر کی دھن لگی ہوئی ہے. یہ بولتے ہیں انہیں آج کل جو ہے نا پلاٹوں کا دیوانہ ہے، بولے انہیں کھیتوں کا دیوانہ ہے، انہیں جو ہے نا انہیں کپڑوں کا دیوانہ ہے، انہیں کھیلوں کا دیوانہ ہے. جب دیکھو جب کھیل میں، جب دیکھو جب کامنٹری، جب دیکھو جب کامنٹری سنیں، جب دیکھو تو کیا بولتے گھر والے، دیوانہ ہے کھیل کا، بولے کرکٹ کا دیوانہ ہے، ہاکی کا دیوانہ ہے، والی بال کا دیوانہ ہے، فٹ بال کا دیوانہ ہے، کبڈی کا دیوانہ ہے، کوئی کسی کا دیوانہ ہے، کوئی کسی بچی کا دیوانہ ہے، کوئی بچی کسی بچے کی دیوانہ ہے. دیوانہ جو ہے نا کسی کے ساتھ زیادہ اشتغال کو کہتے ہیں، اتنا مشغولیت ہو جائے کہ لوگوں کے سامنے آ جائے کہ اس کو سب سے زیادہ دلچسپی اس کے ساتھ میں. حدیث شریف میں یہ ترغیب دی گئی ہے کہ آپ کو اللہ کے ذکر کے ساتھ میں، مجھے بھی آپ کو بھی اللہ کے ذکر کے ساتھ میں اتنا مشغلہ ہو جائے، اتنی دلچسپی ہو جائے، اتنا اس میں مزہ آنے لگے، اتنی رغبت اس میں پیدا ہو جائے آدمی کے اندر کہ جب بھی تنہائی کا موقع ملا تو ذکر کرنے بیٹھے، اور کام کرتے کرتے کہیں میں اللہ کو بھولا تو نہیں ہوں پھر ذکر کرنے لگ گئے. چلتے پھرتے بھائی چل رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے، لیٹ آ ہوں تو نیند آنے تک اللہ تعالیٰ کا میں ذکر کروں، اٹھ جاؤں تو سب سے پہلے میں اللہ کا ذکر کروں. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر حال اذکر اللہ قیام و مقعود و علی جنوبکم، اللہ نے فرمایا کھڑے ہو کر بھی میرا ذکر کرو، بیٹھ کر بھی میرا ذکر کرو، پہلوؤں پر بھی میرا ذکر کرو، اندھیروں میں بھی کرو، اجالوں میں بھی کرو، صبح میں بھی کرو، شام میں بھی کرو، زور سے بھی کرو، آہستہ سے بھی کرو، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. اللہ تعالیٰ اسی وجہ سے اس میں اللہ نے کوئی قید، محبت محبوب کا نام یاد لینے میں اور محبوب کا ذکر کرنے کے واسطے پاکی ناپاکی کی قید اگر اللہ تعالیٰ لگا دیتے تو بڑا لمبا ہو جاتا کام. اسی لیے اس کے لیے پاکی کی قید نہیں ناپاکی کی قید نہیں، ناپاکی میں ذکر کر سکتے، ذکر کی خاص قسم نہیں کر سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے ناپاکی میں، اگر غسل فرض ہے تو غسل کرنا پڑے گا مگر ذکر کے لیے غسل کرنا ضروری نہیں ہے، جنابت میں نہیں. ایسے ہی اور عذر کے جو دن، نماز نہیں پڑھنے کے جو دن ہوتے ہیں بہنوں کے، اس میں وہ نماز نہیں پڑھ سکتے، قرآن شریف نہیں پڑھ سکتے، لیکن ذکر کر سکتے ہیں. اللہ کا ذکر کرو، چلتے پھرتے ہر حال میں اللہ کا ذکر کرو، پاکی ناپاکی کی کوئی قید نہیں ہے، لیٹنے بیٹھنے کی کوئی قید نہیں ہے، اس میں ادب کا کوئی معیار نہیں بتایا گیا کہ ایسا کرو گے تو ادب ہے، ایسا کرو گے تو بے ادبی ہے، یہ نہیں ہے. صرف یہ بتایا گیا کہ بیت الخلاء میں نہیں کرنا، استنجا میں کیا نہیں کرنا، ذکر نہیں کرنا، اور وہ بھی زبان سے نہیں کرنا، دل سے تو وہاں پہ بھی کرتے رہنا، دل اللہ کی طرف متوجہ رہنا چاہیے. اور بیت الخلاء میں جاتے وقت ذکر کر کے جانا، آتے ہی ذکر کرنا، اور اتنی دیر جو ذکر نہیں کرے اس پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا. بیت الخلاء سے نکلتے غفرانک ہے، غفرانک اللہم الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذی وعافنی، ساری دعائیں یاد کر کے ان کو پڑھنا. نکلتے ہی سب سے پہلے بولنا ہے اللہ معافی مانگتا ہوں. کس بات کی معافی ہے یہ؟ پوچھو محدثین سے. محدثین کہتے ہیں کہ یہ معافی اس بات کی ہے کہ یا اللہ اتنی دیر کپڑے اتارنے اور گندگی دور کرنے کی وجہ سے میں آپ کا ذکر نہیں کر سکا، اتنے گیاپ کی میں معافی چاہتا ہوں، زبان سے نہیں کرنے کی، دل میں تو کر رہا تھا مگر زبان سے کرنے کی پابندی تھی، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں کہ آپ اس کو معاف فرما دیجیے. اللہ تعالیٰ کو اتنی دیر بغیر ذکر کے رہنا بھی پسند نہیں ہے، اس لیے معافی کی تعلیم فرمائی کہ معافی چاہوں. جب جائیں تو ذکر کر کے جائیں، استنجا خانوں میں، طہارت خانوں میں، بیت الخلاؤں میں ذکر کر کے نہیں جاتے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ کتنی قسم کی وبائیں مصیبتیں آتی رہتی ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان هذه الحشوش محتضرہ او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا کہ یہ جو تمہارے طہارت خانے اور حمام ہیں یہ جنات کے آنے جانے کی جگہ ہیں، یہاں جنات آتے ہیں. یہ نہیں کہ فلاں کو دکھا تھا جن فلاں کے گھر میں جن ہے، وہ تو ہر ایک کے طہارت خانے میں آتے جاتے ہو. حدیث محتضرہ، یہ حاضر ہونے کی جگہ ہے جنات کی. پھر اس کے بعد فرمایا کہ ستر ما بین اعین الجن و عورات بنی آدم، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بکا من القبض والقبائض. فرمایا کہ جنات کی آنکھوں کے درمیان اور انسانوں کے پوشیدہ جسم کے درمیان، انسان چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، پردہ جو ہے وہ یہ دعا ہے. کتنی بڑی بات ہے، مسلمان کہاں بھولا ہوا ہے. دیکھو آپ، میں کوئی سائنسدان بتا سکتا ہے اس بات کو؟ کوئی لیڈر بتا سکتا ہے اس بات کو؟ نہیں. ان هذه الحشوش محتضرہ، یہ صرف وحی کا علم بتائے گا، آسمان سے آنے والے علم میں آپ کو یہ بات ملے گی کہ جو چیز انسان کے مشاہدے میں نہیں ہے مگر کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ میں، وہ بتایا جاتا ہے. حضور نے فرمایا کہ جنات کی آنکھوں کے درمیان اور انسانوں کے جسم کے درمیان میں پردہ یہ دعا کا ہے. اس کی تفسیر میں یہ فرمایا گیا کہ جب آدمی یہ دعا پڑھ کے بیت الخلاء میں داخل ہوتا ہے تو کوئی جن انسان کے پوشیدہ جسم کو نہیں دیکھ سکتا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، کپڑے اتارنے کے باوجود جن کو نظر نہیں آتا وہ. اور اگر کوئی آدمی بغیر دعا پڑھے کے جاتا ہے تو پھر جنات کو نظر آتا ہے اور جنات بے عزتی کرتے ہیں، مسخرہ بنا کرتے ہیں، یہ بھی حدیث میں بتا دیا گیا ہے. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ يَلْعَبُ بِمَقَاعِدِ بَنِي آدَمَ، بنی آدم کے پوشیدہ جسموں کے ساتھ میں دل لگی تفریح کرتے ہیں اور تم کو نہیں دکھ رہا مگر تمہاری بے عزتی کر رہے ہیں. اگر آپ کو پتا چل جائے کہ آپ کو تو نہیں دکھ رہا مگر ایک آدمی آپ کی بے عزتی کر رہا ہے تو آپ کو احساس ہوتا نہیں ہوتا؟ آدمی چاہتا ہے کہ اس کی بھی سامنے بھی میری بے عزتی نہ، وہ بھی میری بے عزتی نہ کرے. اب بے عزتی کرتے ہیں، موقع ملا تو ستا بھی دیتے، اس کے اوپر آسب ہو گیا، اس کے اوپر جن آ گیا، اس کو ستا رہا، اس کو یہ ہو رہا، اس کے ٹانگوں میں درد ہو رہا، اس کی پیٹ میں درد ہو رہا، جب دیکھو جب ہو رہا، مہینے کی فلاں تاریخوں کو ہوتا فلاں، اب یہ بھائی مخصوص چیزیں ہیں کہ بھائی فلاں فلاں تاریخوں میں ہوتا ہے، فلاں فلاں ٹائم پہ ہی ہوتا ہے، فلاں فلاں جگہ پہ ہوتا ہے، سارے ڈاکٹر جو ہے نا سارے رپورٹیں نارمل بتا رہے ہیں، تو پھر کچھ اندر ہے، یہ بات ہوتی ہے عام طور پر، علاج بھی کیا جاتا ہے پھر اس کا. اب یہ کیوں ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظت کا جو راستہ بتایا وہ نہیں اختیار کرتے. اگر آدمی اس دعا پڑھ کے اس دعا کو پڑھ کے جائے تو پھر محفوظ رہے. اور گاؤں والوں کے پاس میں بعض مرتبہ بیت الخلا نہیں ہوتے. اس پر ایک لطیفہ یاد آیا، ایک جماعت تبلیغ والوں کی ایک گاؤں میں گئی، ایک مسجد میں ٹھہری، مسجد میں جو ہے نا بیت الخلا بنا ہوا نہیں تھا وہاں پہ، تو مسجد والوں سے پوچھے کہ بھائی یہاں پہ بیت الخلا کہاں ہے؟ تو گاؤں والوں کو معلوم نہیں تھا بیت الخلا، ان کو ان کی اردو بھی ویسی نہیں رہتی، تو انہوں نے پوچھے کہ بھائی یہ بیت الخلا کس کو بولتے؟ تو بولے یہ ٹٹی کرنے کی جگہ کو بولتے، ٹٹی جہاں پہ کی جاتی ہے، جہاں پہ تہانا کیا جاتا ہے اس کو بولتے. بولے ایسا؟ تو انہوں سوچ کے بولے بھائی جیسے لوگ ہیں پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو جواب بھی ویسے دینا چاہیے. تو گاؤں والے سوچ کے بولے نہیں مولوی صاحب یہاں پہ بیت الخلا نہیں رہتا، یہاں پہ کھیت الخلا رہتا، بولے کھیت میں جانا پڑتا یہاں پہ. اب یہ جو دعا ہے نا، اگر کھیت الخلا کو جا رہے ہیں بیت الخلا کو نہیں جا رہے ہیں تو کپڑے اتارنے سے پہلے کی رہتی ہے. بیت الخلا میں تو آپ جب انٹر ہوں گے جب دعا پڑھیں گے، اور اگر بیت الخلا نہیں ہے جنگل میں سابقہ پڑ رہا ہے استنجا وغیرہ کا، تو جنگل میں بھی ہوتے ہیں جنات اور شیاطین، تو وہاں دعا پڑھنا چاہیے. کب؟ جب آدمی اپنے کپڑے ہٹا رہا ہو اپنے جسم سے، اور جب فارغ ہو جائے اس سے تو پھر فراغت کی دعا اس کو پڑھنی چاہیے. تو ذکر کا اتنا موقع دیا، اتنا حکم دیا، اتنی ترغیب دی گئی کہ استنجا خانے کو بھی چھوڑا نہیں گیا ہے. کم از کم جاتے وقت ذکر کر لو، آتے ہی ذکر کرو، اور آتے ہی جو ذکر کرو تو سب سے پہلے کیا کرو، اللہ سے معافی مانگو کہ اتنی دیر تم نے ذکر نہیں کی، اور وہ بھی چونکہ بے ادبی ہو رہی تھی اس وجہ سے نہیں کرنے کو فرمایا، اور چونکہ وہ زبان سے کرنے میں بے ادبی ہوتی ہے تو زبان سے منع کیا، دل سے کوئی بے ادبی نہیں ہوتی اس لیے دل میں ذکر کرنا چاہیے. دیکھو کتنی عام بات ہے، اور فکر کرنا چاہیے. اور پھر اس کے بعد کھڑے ہونے میں کوئی بے ادبی نہیں، لیٹ کے کرنے میں کوئی بے ادبی نہیں، بیٹھے بیٹھے کرنے میں بے ادبی نہیں، وضو کے ساتھ کرنے میں بے ادبی نہیں، باوضو کرنے میں، کسی حالت میں بھی آپ کو، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر جتنا کیا جائے گا اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق بڑھتا چلا جائے گا بننے کا. اور یہاں پہ ہم آئیں کہیں کے لیے، بزرگوں کے راستے پہ چلنے کے لیے، اور بزرگوں کا راستہ تعلق مع اللہ کا نام ہے، تو تعلق جتنا بڑھائیں گے اتنا بزرگی کے راستے پہ چلیں گے. اسی لیے صوفیاء کے پاس میں ذکر کا اہتمام ہے، اور ذکر کی ایکسرسائز ہے. جتنے لوگ یہاں پہ مرید ہیں کسی سے بھی اور وہ لوگ ذکر بھی کرتے ہوں گے، تو یہ جو 12 تسبیح عام طور پر بتائے جاتے ہیں، سلسلہ قادریہ میں خاص طور پر 12 تسبیح کا ہے سلسلہ، اور دوسرے سلاسل میں بھی ہے. اب سلسلے چشتیہ اور سلسلہ قادریہ کی تعلیمات تقریباً مل گئی ہیں، ایک ہی ہو گئی ہیں، تھوڑا بہت بعض معاملات کے اندر سہروردی اور نقشبندی والے الگ اختیار کرتے ہیں بعض چیزوں کو، باقی چشتیہ والے اور قادریہ والے تقریباً ایک ہی قسم کے اذکار کراتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ تک، یعنی اپنے نفس کا تزکیہ کر کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنے کے واسطے، صحابہ کرام کو یہ ساری چیزیں کرنا نہیں پڑا، چونکہ حضور کی صحبت کے اثر سے ان کو فوراً وہ بات حاصل ہو جاتی تھی تعلق میں اللہ کی، کہ بس ایمان لے آئے اور لو لگ گئی اللہ کی. بعد میں جیسے جیسے غفلت کا دور آیا اور لوگوں میں خواہشات آ گئیں اور لوگ بری عادتوں کے شکار ہو گئے اور غفلت عام ہو گئی، تو پھر روحانیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوڑنے کے واسطے ایکسٹرا ایکسرسائز کرنے کی ضرورت پڑی، زائد مشقیں کرنے کی ضرورت پڑ گئی، ورنہ شریعت میں نہیں تھی یہ سب، ابھی بھی نہیں ہے، جبھی بھی نہیں تھی، اور آج بھی جو اختیار کی جاتی ہے وہ ایسے شریعت نہیں کی جاتی کہ شریعت میں ایسا ہے اسلام میں ایسا نہیں ہے، بلکہ اجازت ہے کہ آپ کوشش کر کے زائد محنت کر کے اپنا تعلق سے اپنے اندر وہ قوت پیدا کرو جو آپ کو بغیر محنت کے پیدا ہونا چاہیے تھا مگر اپنی کمزوری سے نہیں پیدا ہوئی. اس کی مثال ایسی ہے کہ جو نصاب بنایا جاتا ہے اسکولوں کے اندر، وہ نصاب جو ہے نا سارے انسانوں کے ذہنوں کو سامنے رکھ کے بناتے، بچوں کے ذہنوں کو سامنے رکھ کے بناتے کہ انسان کے بچے کا ذہن کیسا رہتا ہے، اس کو پہلی کلاس میں کیا پڑھانا، دوسری میں کیا پڑھانا، تیسری میں کیا پڑھانا، چوتھی میں کیا پڑھانا، اس کے حساب سے نصاب بناتے. لیکن آپ دیکھیں گے کہ بچے جب پڑھتے ہیں اور امتحان میں فیل ہو جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں ان کو؟ جو لوگ امتحان میں فیل ہونے کی نوبت ہی آنے نہیں دینا چاہتے وہ عام طور پر اپنے بچوں کو لے کے بیٹھتے ہیں، ٹیوٹر رکھتے ہیں، ٹیوشن پڑھاتے ہیں، زائد ان سے محنت کرواتے ہیں، اسکول کی محنت کے علاوہ زائد محنت کرواتے ہیں، مقصود تو صرف یہ ہے کہ اسکول کی کتاب اگر انہوں نے پڑھ لیا تو کامیاب ہو جاتا، مگر اس کا ذہن اتنا نہیں ہے کہ اتنا کورس سے استاد نے اس کو پڑھا دیا، ٹیچر نے اس کو کالج میں پڑھا دیا، اسکول میں پڑھا دیا، وہ بس ہو جاؤ، انہیں ایسا نہیں ہے. اور ہوتا ہم اب یہاں آ کر انٹر میں آ کر اور ایس ایس سی میں آ کر اور دسویں میں آ کر اور بارہویں میں آ کر، تو پھر ہوتا یہ ہے کہ الگ سے مستقل کلاسز لیے جاتے ہیں، بھائی امتحان ہو گیا، نتائج نکل گئے، یہ 47% ہے، یہ 37% ہے، کہ 100 میں سے 37 ہی کامیاب ہوئے، اور بقیہ پورے جو ہے نا 50 سے بھی اوپر، ان کے لیے الگ کلاسز ہیں، آؤ بھائی پڑھو تھوڑا سا. تو ضرورت پڑ جاتی ہے آدمی کو ایکسٹرا محنت کرنے کی بعض مرتبہ، اس کے مخصوص حالات کے اعتبار سے، اس کی غفلت کے اعتبار سے، اس کی سستی کے اعتبار سے، اس کا دماغ کام نہیں کرنے کے اعتبار سے. اسی طرح سے میرے دوستو، بعد والے لوگوں کو وہ نسبت معلہ حاصل ہونے کے لیے، نسبت احسان کہتے ہیں اس کو حدیث میں، ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دھیان عظمت کے ساتھ میں قائم ہو جانا، اس کو نسبت احسان کہتے ہیں. اس نسبت کے حاصل ہو جانے کے واسطے بعد والوں کو ایکسٹرا محنت کرنے کی ضرورت پیش آ گئی، اس کی انہوں نے مشقیں کی، اور اسی لیے اس میں سے ایک مشق یہ لا الہ، اس میں بہت سے کام ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں اذکار، اور ایک ہوتے ہیں اشغال، اور ایک ہوتے ہیں ریاضات، اور ایک ہوتے ہیں مجاہدے، اور یہ چاروں چیزیں جو ہیں یہ اسباب معدہ یعنی ایبیلیٹی پیدا کرنے کے لیے، استعداد پیدا کرنے کے لیے ہوتے ہیں، اور اسباب فائلہ بھی ہیں، یہ یعنی آدمی کے اندر تقویت کا کام کرتے ہیں. مجاہدہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو اپنے نفس کی کشاکش کی عادت ہو جائے، نفس سے لڑنے کی عادت ہو جائے، اور نفس پر کنٹرول کرنے کی عادت ہو جائے. کیونکہ جب شریعت پر چلنا چاہے گا نا آدمی، اس کو اپنے نفس سے لڑائیے، نفس شریعت پر نہیں چلنے دیتا. اگر آپ کسی کو کہتے ہیں کہ صاحب نماز پڑھ لیا کرو، تو کہیں گے تم آپ دعا کر دو صاحب جب میرے دل میں آیا کریں گا، جب میں نماز پڑھوں گا، تو دل میں نہیں آئیں گا تیرے کبھی بھی. کیوں نہیں آئے گا؟ کیونکہ نفس جو ہے نا وہ نماز پڑھنا پسند نہیں کرتا، روزہ رکھنا پسند نہیں کرتا، شریعت کی پابندی پسند نہیں کرتا، سنت کی پابندی پسند نہیں کرتا. نفس نام ہی اس قوت کا ہے جو ابتدا میں شریعت کو پسند نہیں کرتا، وہ قوت ہی ویسی ہے. تو جب دین پر چلنے کی بات آئیں گی اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو نفس سے ٹکراؤ ہے. اس لیے سارا مسئلہ سلوک میں، بزرگی میں، ولایت میں، پیری مرشیدی میں کیا ہے؟ نفس پر کنٹرول کا ہے، کہ اس کو اپنے نفس پر کنٹرول آیا کہ نہیں آیا. بڑے مزی کو مارا، نفس امارہ کو گھر مارا. نفس پر اگر کنٹرول ہے تو ہی اللہ کو انہیں راضی کر سکتا، نفس پر کنٹرول نہیں ہے تو راضی نہیں کر سکتا. یہ ضابطہ ہے. اور نفس پر کنٹرول کس طریقے سے آتا ہے، اس کی جو تدبیریں کی جاتی ہیں اس کا نام ہے مجاہدات. اس میں دو چیزیں انتہائی اہم ہیں. جو سالک ہے، جو بزرگ بننا چاہتا ہے، اس کو تو یہ کرنا ہی کرنا پڑتا ہے. ایک تو یہ کہ بات چیت میں احتیاط، اور دوسرے یہ کہ لوگوں سے ملنے جلنے میں بھی احتیاط. جس آدمی کی زبان کنٹرول میں نہیں ہے، جب بڑے جب چکچاک چکچاک پک 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 کر رہا، تو 20 بڑے گناہ زبان سے متعلق ہوتے ہیں. کب کون سے گناہ میں پڑھا نہیں معلوم. اور گناہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کی نزدیکی پھر ضرور بھی بدل جاتی، گیپ بڑھ جاتا. گناہ ہوتے ہی گیپ بڑھتا، گناہ ہوتے ہی گیپ بڑھتا، پھر توبہ کر کے پھر قریب آتا آدمی، پھر گناہ ہوتے پھر بڑھ جاتا. اب زبان پہ کنٹرول ہے نہیں، جو بولے وہ بولے چلے جا رہا. اور ملنے جلنے میں بھی کیا ہے، عام طور پر غفلت آ جاتی ہے آدمی کو، اس سے استعداد پیدا ہوتی ہے آدمی کی، اس کو مجاہدہ کہتے ہیں. اور اس کے ساتھ میں یہ ہے کہ آدمی ریاضت، کچھ ریاضتیں کراتے، کچھ اذکار کراتے، کچھ مراقبے کراتے، کچھ اشغال کراتے. شغل کہتے ہیں ایسے کاموں کے کرنے کو جس سے آدمی میں ایک سوئی پیدا ہوتی، دماغ ایک طرف رکھنے کی مشق کرنا. بعض کام ایسے لگاتے صوفیہ، کیونکہ مقصود اللہ تعالیٰ کی طرف دماغ کو کرنا ہے. اور ابھی تو دماغ 50,000 چیزوں میں ہے، کسی کا دماغ بھینس میں ہے، کسی کا دماغ گائے میں ہے، کسی کا زمین میں، کسی کا نوکری میں، کسی کا بیوی میں، کسی کا بچے میں، کسی کے لڑائی میں، کسی کے جھگڑے میں. دماغ ہمیشہ بزی رہتا ہے آدمی کا. دماغ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو، دماغ میں ایک سوئی پیدا ہو، اس کے واسطے بعض مخصوص دماغی مشقیں اور دماغی ورزشیں ہوتی ہیں، ان کا نام ہوتا ہے شغل، ان کو کہتے ہیں اشغال، اس کی جمع ہے اشغال. ان کاموں کے کرنے سے ایک سوئی پیدا ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا آدمی کو آسان ہوتا ہے. جیسے بزرگوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی آدمی کو نماز میں خیالات بہت آتے ہیں، اور کسی آدمی کو انتشار بہت ہوتا ہے، دماغ ایک طرف نہیں آتا، تو اپنے کان کے اندر انگلی بند کر لے کے، زور سے آنکھ بند کر لے کے، دماغ میں جو آواز آ رہی ہے وہ سننا، کان بند کر لینا اتنی زور سے کہ باہر آواز نہیں آنا، آنکھ گھٹ بند کر لینا. اس کے بعد میں کیا کرنا، دماغ کی طرف متوجہ ہونا. تو دماغ میں آوازیں آتے بہت سے، چڑیوں کی آواز، پرندوں کی آواز، شائیں شائیں وائیں وائیں، ایسی عجیب آواز آتی. آپ جتنا سنتے جائیں گے اتنا مزہ آتا اس میں، یہ خصوصیت ہے، کیونکہ بہت دماغ میں آوازیں ہیں. ابھی تو سنائی نہیں دے رہا، آپ کان بند کر لو، ادھر متوجہ ہو جاؤ، دیکھو آپ سنائی دیتا. तो क्या कराते हैं, ऐसा करके बैठ सुनते रहो बोलते। तो होता ये है कि 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट तक ऐसा करने से दिमाग एक तरफ होने की आदत हो जाती है। अब उन्हें वही आवाज ही सुन रहा ना, उस आवाज के सुनने के वक्त में दिमाग उसका कोई और दूसरा काम नहीं करता, कहीं नहीं जाता, उन्हें बाहर नहीं जाता, बाजार में नहीं जाता, जोर बच्चों में नहीं जाता, कहीं उधर ही लग जाता है। एक ये एक्सरसाइज होती है, जब मशक हो जाती है इसकी, तो बजाय दिमाग की आवाज की तरफ जहन को मुतवज्जे करने के किसकी तरफ कर देना, अल्लाह की तरफ। ये तरीके इसको कहते हैं शगल, ये अशगाल होते हैं। इसी तरीके पर रियाजतें होती हैं, रियाजतें का मतलब है जायद मेहनत, जितना हमारे ऊपर काम है उससे ज्यादा मेहनत की आदत डालना बॉडी को, जिस्म को। होता यह है कि फिर उसके जरिए से आदमी असली मेहनत का अच्छी तरीके से आदी हो जाता। रमजान में आपको इसका तजुर्बा होता है, रमजान में ईशा की नमाज के साथ में 20 रकात पढ़ने की आदत हो जाती है। ईशा की नमाज पढ़ते, सुन्नत पढ़ते, फिर वितर भी पढ़ने का है, उसके अलावा कितने पढ़ना है, 20 रकात पढ़ने का है। और दिन भर रोजा रखने के बाद में डट के जो खाते हैं उसके फौरन 1 घंटे के बाद पढ़ने का है। ये भी नहीं कि फुर्सत में पेट खाली है, चलो हाथ धो रहा, नहीं, दिन भर भूखे थे, गर्मा का भी जमाना था, खूब 1 लोटा 2 लोटे पानी शरबत जो जो मिलते गया पी लिए, और खाना जो मिल गया डाल लिया, पेट वजन हो गया। आप सिवाय पढ़ने के और कोई काम नहीं है, ईशा का टाइम शुरू हो जाता। पढ़ के सो जाने का जब टाइम आता आदमी के लिए, उसके वक्त ईशा का वक्त शुरू हो जाता। ईशा के वक्त में 4 रकात फर्ज पढ़ो, फिर 2 रकात सुन्नत पढ़ो, फिर 20 रकात तरावी पढ़ते हैं, फिर उसके बाद में वितर पढ़ते हैं, फिर उसमें बाद लोग 2 रकात नफिल पढ़ते हैं, फिर उसके बाद में घर को आते आधे से ज्यादा बहाल हो गए। अब मसला ये है कि जिस दिन चांद नजर आता और उस दिन तरावी नहीं पढ़ना रहता, उस दिन आपको ईशा कैसी लगती, अरे पढ़े नहीं पढ़े आज, ऐसा मालूम होता कि पढ़े नहीं पढ़े नमाज। हालांकि ईशा पूरी नमाजों में लंबी नमाज है, ईशा जो है पूरी नमाजों में क्या है, लंबी नमाज। कम से कम आप पढ़ेंगे तो 9 रकात तो आपको पढ़ना है, 4 रकात फर्ज, 2 रकात सुन्नत, 3 रकात वितर, ये तो कम से कम है, इससे शॉर्ट नहीं हो सकता। बकिया 17 से लेके आप यहां तक जितना भी कर लो आगे पीछे, बकिया इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, 9 रकात सबसे लंबी नमाज है। मगर उस चांद निकले से दिन सबसे मुख्तसर नजर आती, क्यों, इसलिए कि आपने जायद काम इतना लगा लिया था, अल्लाह ने लगाया, वो अल्लाह के मसले आते उसमें, कि आदमी को असली काम पे आसानी हो गई। तो इसको रियाजतें कहते हैं। पहले जमाने के बुजुर्गाने दीन अपने पास तरबियत करने वालों के पाने वालों के लिए, और मैं और आप भी इस बात को सोच रहे हैं, हम सब सालिकीन जमा है यहाँ पे, हम लोग सब ये चाह रहे हैं कि बुजुर्गों की बातें सुने, बुजुर्गों के हालात सुने, बुजुर्गों के वाकयात सुने, बुजुर्गों की तालीमात सुने, अपने अंदर बुजुर्गों की इत्तेबा करने का, उनके रास्ते पे चलने का जज्बा पैदा करें, क्योंकि ये जरूरी है। बुजुर्गों के रास्ते पे चलने का जज्बा अपने अंदर पैदा करके उनके रास्ते पे चलना जरूरी है, क्योंकि कायदा यह है कि जो बुजुर्गों के रास्ते पे नहीं चलेगा वो शैतान के रास्ते पे जरूर चलेगा। अब आप सोच लो किस पे चलने का है। बुजुर्गों के रास्ते पे चलने का मतलब बुजुर्गों का मुकाबला करना नहीं होता, भाई बुजुर्ग ऐसा करे अपने को भी ऐसा करना है तो बुजुर्गों का मुकाबला करना थोड़ा ही है। एक साहब हमारे पास शिकागो में, वो अपने बच्चे को जो है ना दाढ़ी नहीं रखना बल्कि पीछे पड़ गए। वो बच्चा जो है ना ऐसे जमात में जाके आया और उसको शौक पैदा हो गया था दाढ़ी रखने का, तो उन्हें बोला ये सुन्नत है, अल्लाह का हुक्म है, नबी का तरीका है, मैं रखता हूँ बराबर। खाली सुन्नत ही नहीं है, वो फर्ज है, असल में सुन्नत भी है वो, मगर फर्ज भी है वो दाढ़ी रखना। तो बच्चे को समझ में आ गया, उन्हें बोला मैं रख रहा हूँ। माँ बाप बोले नहीं रखना। क्यों नहीं रखना मालूम, तेरे भाई की शादी है। बात किधर से ला रहे थे, तेरे भाई की शादी है। अगर दूल्हे का भाई पक्का मजहबी है बल्कि मालूम हुआ तो बेटी वाले बेटी नहीं देंगे, इसलिए नहीं रखना बल्कि लड़ रहे थे वहां। अजीब अजीब किस्म के लोग होते हैं। खैर अल्लाह मियां भी ऐसा धप्पा मारा उनको जिसकी कोई हद नहीं। बहुत बहसम बहसी हुई, मेरे तक बात आई, मेरे को गाली गलौज करे, गाली गलौज से मारा, मेरे से भी नाराज हो गए कि तुम लोग बहुत फंडामेंटल हैं, इंतहा पसंद हैं, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। और जना बहुत ज्यादतियां करके जो है ना यहाँ के हैदराबाद में शादी करे, शादी के दूसरे दिन डोरी केस कर दिया लोग दुल्हन वाले, झगड़ा कर लिया आपस में, लड़ लिए, फिर तलाक की नौबत आ गई, फिर भागे रहते हैं। सुन्नत कुछ सुन्नत से दुश्मनी करने और मजाक करने का लम्हे जब कदम बाजोखत दिखा देते अल्लाह ताला ऐसा पकड़ लेते वहीं। बहुत बुरी बदतमीजी वो लोग कर रहे थे लोगों के सामने सुन्नत के बारे में। तो वहां मसला एक, मैं जो बात अर्ज करना चाह रहा हूँ वो ये है कि मैंने जब उनको समझाया कि भाई ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, तो अम्मा क्या बोल रही बेटे को, ये सब बातें क्या लगा है, सरकार का मुकाबला कर सकते हैं क्या अपन लोग, देखो शैतान की तरफ से आ रहा, सरकार का मुकाबला कर सकते हैं अपन लोग, ये मुकाबला है सरकार का, बोले सरकार का मुकाबला कर सकते हैं अपन लोग। अभी ये मुकाबला नहीं होता मेरे दोस्त, ये गुलामी है, ये करना ही करना है, इसका नाम मुकाबला नहीं है, ये तो गुलामी है, ये उनकी इत्तबा है, इसका हुक्म दिया गया कि तुमको ऐसा करना है। तुम अगर नकल भी नहीं करोगे तो असल तो तुम्हारे पास कुछ है नहीं, नकल तुम करोगे नहीं फिर क्या करना चाह रहे हैं सर। अल्लाह के पास सिर्फ सरकार की जिंदगी महबूब है।